जब तक ये एक कोऑर्डिनेटेड और इंटेग्रेटेड स्ट्रेटजी ना हो तो ये दाइश का मसला हल नहीं होगा। इराक में कैपेसिटी नहीं है और जो सीरिया है उसकी रिजीम को तबाह करने के लिए सऊदीज और अमेरिकन्स और दूसरे लोग जॉर्डेनियंस वो बहुत कीन हैं। तो ये आपस में क्रॉस पर्पजेज जिसे कहते हैं वो स्ट्रेटजीज चल रही हैं। दाइश जबकि एक इंटीग्रेटेड और वेल कंट्रोल्ड टेररिस्ट ग्रुप है जिसके पास फंडिंग भी है और जिसके पास बहुत बड़ी पॉपुलर सपोर्ट है और वो शिया सुन्नी फसाद बना के अपने आप को हीरोज बना रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जब तक पॉलिटिकल मसाइल हल नहीं होते और सऊदी अरेबिया और ईरान का आपस में समझौता नहीं होता और एक यूनिफाइड किस्म की एफर्ट नहीं होती, दाइश की जो इंकर्शन हैं वो हल नहीं होंगे। ये जो टेम्परेरी से मामलात हैं, कभी दाइश आगे बढ़ेगा कभी पीछे बढ़ेगा, ये टेरेन पे डिपेंड करता है, ये रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। तो दाइश एक जगह पे शिकस्त खा के वो दूसरी जगह पे इंकर्शन कर लेता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में कोऑर्डिनेशन हो और जो सीरिया के खिलाफ वेस्ट ने पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ने और सऊदी अरेबिया ने और जॉर्डन ने मिलकर जो एक कंपेन शुरू की है उसको मॉडिफाई किया जाए और सीरिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को बचाने की कोशिश की जाए।
ठीक, आरिफ अंसार साहब, कुछ इसी किस्म का खदशात का इजहार जो है वो अमरीकी जनरल डेम्सी ने भी गुज़श्ता दिनों किया है और उन्होंने कहा है कि तिक्रीत को आज़ाद करवाने में ईरान की जो मुदाखलत है बकौल उनके इससे हालात जो हैं वो मज़ीद गंभीर हो सकते हैं। तो आप ये बताइए उनके इस बयान में आप कितना वज़न देखते हैं?
जी, इसको वजन तो है, जारी बात है कि वो एक बैलेंसिंग रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिसेंटली उन्होंने शायद उसी बयान में एक और बयान भी दिया कि ईरान का रोल बड़ा कलीदी है और वो एक तरह से जाहिरी बात है कि मगरब के या अमरीका के हदायफ जो हैं उनको आसान कर रहे हैं काउंटर करने में जो IS बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट हैं। लेकिन जाहिर बात है जो ईरान ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो फिर गल्फ कंट्रीज में और सऊदी अरब में उनमें तश्वीश बढ़ती जाती है, जिस तरह जिक्र भी हुआ अभी। तो इसलिए जो है इस वक्त बहुत डिपेंड करता है कि जोहरी मामला जो डील कोशिश की जा रही है ईरान के साथ वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन ये तो अपनी जगह है कि इस वक्त ईरान जो है ग्राउंड पे बहुत ही कलीदी रोल प्ले कर रहा है और इसके साथ साथ जो दूसरे नेशनलिस्ट ग्रुप टाइप हैं कुर्द वो बहुत रोल प्ले कर रहे हैं और मसला बार बार यही उठता है कि ठीक है एयरफोर्स तो यूज हो रही है, हवाई हमले तो हो रहे हैं, ग्राउंड पे कौन लड़ाई करेगा क्योंकि असल असर तो ग्राउंड पे जाके पड़ना है। तो उसमें जो है जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी रिलक्टेंट हैं, इस वक्त जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी किसी पेचीदा मामले में नहीं पड़ना चाहते। तो फिर जो जो ईरान रोल प्ले कर रहा है वो जाहिरी बात है इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है क्योंकि दूसरे सब लोग जो हैं वो बहुत मोहतात हैं। जिस तरह हमने देखा कि अभी जॉर्डन का एक जो हवाई जहाज गिरा और उसके पायलट के साथ जो सलूक किया गया उसके बाद फौरन एक और लहर दौड़ गई कंसर्न की कि ये ग्राउंड पे कैंपेन किस तरह से होगी और एयर पे कैंपेन किस तरह से होगी।
जी ओके, प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और गुज़श्ता दिनों बोको हराम ने दाइश से वफादारी का ऐलान किया है और सामीन इसी किस्म का ऐलान जो है वो पाकिस्तानी तालिबान और अफगान जो तालिबान है वो भी कर चुके हैं। तो मुश्ताक अहमद मेहर साहब, आपसे ये सवाल है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है ना सिर्फ मशरक़ वस्ता के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए?
बहुत डेंजरस है जी, बहुत ख़तरनाक है, इसलिए कि जो तालिबान को बड़ी मुश्किल से डिफीट किया गया 20 साल के अरसे में और कोलिशन ऑफ दी विलिंग जो थी उसमें 46 मुल्क थे मिल मिला के नेटो और दूसरी फोर्सेस ने 10 साल तक अफगानिस्तान में कोशिश की है और फिर जाके कहीं कामयाबी हुई है। दाइश जो है उससे ज्यादा मौसर है क्योंकि वो इराक जो है वो پیٹرو ڈالر کنٹری ہے, اس کی ٹیرین ڈفرینٹ ہے, اس میں پہاڑ نہیں ہے اور اس میں زمین جو ہے وہ بڑی ڈسپیوٹیڈ ہے اور ڈیوائڈیڈ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ داعش کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت انٹرنیشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان سب کا بریف ایک ہونا چاہیے. میں نے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ داعش کا جو سوورن سٹیٹس ہیں وہ تو ایکسیپٹ نہیں کرتی, نیشن سٹیٹس کو تو آئیڈیا بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ ایک خلیفہ ہو جو کہ 56 ملکوں پہ رول کرے. لیکن جو بیسک آئیڈیا ہے وہ داعش کا فلاسفی کا وہ پاپولر لیول پہ کافی پھیل رہا ہے. اس کی وجہ اکنامک بیکورڈنیس ہے, سوشل بیکورڈنیس ہے, بیڈ گورننس ہے, پولیٹیکل پرابلمس ہیں. مڈل ایسٹ خاص طور پر اسلامک ورلڈ جو ہے وہ بہت پسماندہ رہ گیا ہے, پیچھے رہ گیا ہے, اور اس کی اکیڈیمک انٹلیکچوئل فلوسافیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور وہ جو رولنگ کلاس تھی اس نے ڈلیور نہیں کیا. تو یہ تمام چیزیں ایک عام آدمی کو اپیل کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اگر اس قسم کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ خلافت ہوگی, اسلام ہوگا تو جسٹس سسٹم ہوگا, تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ اسے طالبان کی سبسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں. اور اب جو یہ جو بہت ڈینجرس آئیڈیا پاکستان افغانستان کے لیے ہے وہ خراسان کا آئیڈیا ہے جی. کہ ایک مسلم ممالک ہیں, ان کو ایک کمانڈ میں ہونا چاہیے, ان کے ٹیریٹوریل لمٹس کو ختم کرنا چاہیے اور ان کو اکٹھا کر کے اسلامک بلوارک کی طرح بنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ آئیڈیا بہت ڈینجرس ہے جی. اور اس میں میسو اپیل ہے, اور یہ شیعہ سنی فساد اگر کم نہ ہوئے تو اس کے اثرات اگلے 5-7 سال میں ہم لوگ دیکھ سکیں گے.
جی عارف انصار صاحب, جس طرح مشتاق احمد مہر صاحب نے کہا کہ حالات جو ہیں وہ مزید گمبھیر ہو سکتے ہیں اگر کوئی فوری طور پر اقدامات نہ کیے گئے, یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کہ داعش جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل الائنس کی شکل اختیار کریں اور مزید الشباب اور القاعدہ جیسے گروپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کریں, تو بین الاقوامی برادری جو ہے ان کو فوری طور پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟
جی اس وقت جو فینومینن پھیل رہا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج 3 ہے وار آن ٹیرر کی. جو وار آن ٹیرر کا پہلی سٹیج تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 سے اسامہ بن لادن کی ہلاکت تک تھی, اور پھر اس کے بعد ایک دوسری سٹیج شروع ہوئی جس میں اس وقت ابھی ہم ہیں, اور اب ایک تیسری سٹیج کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں. اور اس تیسری سٹیج کو روکنے کے لیے, اور پہلی بات تو یہ کہ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کی کریکٹرائزیشن کیسی کی جا سکتی ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا, سیریا, یمن جیسے جو ایگزامپلز ہمارے سامنے وہ بڑی آئیڈیل ہیں جو سٹیج 3 آ رہی ہے جی. جس میں نان سٹیٹ ٹیکٹرز اور مختلف کلر کے جو نان سٹیٹ ٹیکٹرز, جس میں آئی ایس بھی ہے, آئی کیو بھی ہے, حزب اللہ بھی ہے, جبہت النصرہ بھی ہے, پھر نیشنلسٹ گروپ الکرد ملک بھی ہیں. تو یہ نان سٹیٹ ٹیکٹرز اور ویریس کلر, لیکن یہ کہ جو سٹیٹ ایکٹر ہے بیچ میں وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے تمام قوتوں کے درمیان میں, جس میں ان کی لیک آف گورننس بھی ہے. ایکٹرز مل کے جو سٹیٹ ایکٹر ہے اس کو کمزور کرتا جا رہا ہے. اچھا دوسرے اس کی جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کسی ایک سٹیٹ ایکٹر کے کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان بذات خود یا سعودی عرب یا کوئی ایک, یا یمن بذات خود یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ایریا کے انڈر ایسے اقدامات کر لے جس سے ساری سچویشن قابو میں آ جائے. مطلب کر تو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس سے سچویشن امپروو بھی ہو شاید, لیکن یہ کہ جو آگ ہے وہ چاروں طرف ہے, جو عوامل ہیں وہ چاروں طرف سے بارڈرز کراس کر کے آ رہے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ ملٹی لیٹرل ریسپانس ہوں. مطلب یہ کہ ممالکوں کے اتحاد ہوں اور وہ مل کے ایسے اقدامات کریں جس سے اس فینومینن کی پکڑ ہو سکے. لیکن پھر اس کے ساتھ جو چیلنج آ جاتا ہے وہ اکنامک پراسپیکٹس ہے, کہ جب تک اکنامک اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی تو ان کی اپیل بڑھتی جا رہی ہے جو نان سٹیٹ ایکٹر, خاص طور آئی ایس آئی اے کیو جیسے فینومینا, یا جو آپ نے دوسرے ایکٹر کے جو افریقہ میں جو
الشباب جی,
بوکو حرام ٹائپ چیز. تو یہ سٹیج 3 جو آ رہی ہے تو یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا, کہ جو ٹریجیکٹری ہے وہ تو کلیئر ہے کہ یہ اب اس طرف جا رہی ہے, इसको रोका किस तरीके से जाएगा, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इस सिलसिले में यहाँ भी अभी कॉन्फ्रेंस हुई वॉशिंगटन डीसी में काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के उनवान से, जिसमें सदर ओबामा मैंने भी तकरीर की और भी लोग शामिल हुए जो कोलिशन और जो फाइट अगेंस्ट टेरर में शामिल हैं। लेकिन ये कि तश्वीश बढ़ती जा रही है और उसके लिए एक ही ये है कि जो मल्टी लेटरल रिस्पॉन्स है, मल्टी डायमेंशनल,
वो नजर नहीं आ रहा है। और उसमें एक बात जो है वो काउंटर नैरेटिव की भी की जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां भी दहशत गर्द ग्रुप हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, इराक में हो या शाम में, उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन, फौजी कार्रवाई तो हमें नजर आती है, लेकिन एक चीज जो मिसिंग है वो है काउंटर नैरेटिव, यानी जिन नजरियात की बुनियाद पर ये लोग दहशत फैला रहे हैं, दहशत गर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है मुश्ताक अहमद मेहर साहब? और एक काउंटर नैरेटिव जो है, खासकर जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात करते हैं, वो कितना जरूरी होता है?
जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। और पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका सेंट्रल थीम यही था कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो मिलिटेंसी है उसमें काउंटर नैरेटिव अभी तक नजर नहीं आया। जो काउंटर नैरेटिव हमें थोड़ा सा नजर आया था वो अरब स्प्रिंग थी, लेकिन उसको भी जो इस्टेब्लिशमेंट की फोर्सेस थी और अमेरिकन फोर्सेस थी और जो मल्टीनेशनल की फोर्सेस थी, उन्होंने डिल्यूट कर दिया। अब ये 56 मुल्क हैं, उनमें कोई हमें पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नया नैरेटिव नजर नहीं आया, एक नई रिफॉर्मेशन नजर नहीं आई। और हमें अभी तक जो बेसिक पॉइंट है एक कॉमन मैन का, उसके मसाइल का हल कहीं पे नजर नहीं आया। काउंटर नैरेटिव में दो चीजें हमें बहुत जरूरी करनी है, एक तो हमारा जो आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल और जो हमारा इस्लामिक वैल्यू का सिस्टम है उसको एग्जामिन करने की जरूरत है। उसमें भी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक फंडामेंटलिस्ट हैं जो कहते हैं कि फाइनल वर्ड कुरान है और कोई चेंज नहीं आ सकती, दूसरे रेडिकल हैं जो कहते हैं कि एक लिविंग सोसाइटी के लिए पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमने तारीख से सीखी है वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अगर हो जाए और अर्बनाइजेशन हो जाए, एजुकेशन हो जाए, सोशल लिबरेशन हो जाए, तो उससे फर्क पड़ता है। हमने कैथोलिक यूरोप देखा है, हमने चाइना देखा है, हमने जापान देखा है, जब तक कंजर्वेटिव फोर्सेस थी तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम थे, जब वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव फोर्सेस आई तो वहाँ पे बहुत फर्क पड़ा।
ठीक, ओके। अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और आरिफ अंसार साहब, रूसी सियासतदान निम टासोव जो है, उनके कत्ल के का जो केस है उसमें कुछ चेचनीज जो शहरी हैं वो पकड़े गए हैं, ये बताइए कि इस केस में और जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें ये कितनी अहम पेशरफ्त है आपकी नज़र में?
ये तो जी वक्त बताएगा, पता नहीं कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कितने क्लोजली इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के साथ, और जब उनके खिलाफ मजीद इकदाम किए जाएंगे, शवाहद सामने आए जाएंगे, मोटिव सामने आएंगे, तो फिर पता चलेगा कि कितनी इस बात की इंटेग्रिटी है। क्योंकि ज़्यादातर शक तो वो हुकूमत के ऊपर आया है कि माजी में भी जो इस तरह के अफराद थे जिन्होंने बहुत ओपनली क्रिटिसाइज किया पुतिन साहब को या उनकी रिजीम को, तो फिर उनके साथ जीप से वाकयात हो गए जिसने उनको एलिमिनेट, ऐसा लगता तासुर मिलता है कि एलिमिनेट किया गया। और इसी की वजह से हमने देखा है कि काफी एहतजाज भी हुआ है रूस में, तो ये एक अहम पेशरफ्त तो है क्योंकि इस चीज को वो काउंटर किया जा, ये काउंटर होने की सबब बन सकता है कि अगर वाकई वो असली निकलता है कि वाकई जो शख्स पकड़े गए हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की, क्या शवाहद है और उनके मोटिव क्या थे, लेकिन अभी कबल वक्त है मेरे ख्याल में थोड़ा।
ओके, मुश्ताक अहमद मेहर साहब, जिस तरह आरिफ अंसार साहब ने कहा कि शुरू में भी और अब भी बास तबकों की जानिब से शक जो है वो ज़्यादातर रूस की जो हुकूमत है उन पर किया जा रहा है, सवाल आपसे ये है कि ऐसे में जब हुकूमत भी व्लादिमीर पुतिन की है तो ये इन्वेस्टिगेशन आपकी नज़र में कितनी फेयर हो सकती है?
मैं समझता हूँ कि रशियन इस्टेब्लिशमेंट خود کوئی اس قسم کا کام نہیں کرے گی. اور جو چچنینز ہیں انہوں نے بہت دنوں سے روس کو تنگ کر رکھا ہے. کوئی 20 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ چچنین نیشنل ایسپیریشن جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی اور یہ رشیا میں وہ وائلنس پھیلاتے ہیں. انہوں نے بچوں کو بھی مارا ہے, اسکولوں میں بھی مارا ہے, وہ اکا دکا واقعات کرتے رہتے ہیں. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کیونکہ رشیا ایک بہت بڑی پاور ہے اور ان کی انٹیلیجنس کے جی بی اس کی کہانیاں تو ہم نے پچھلے 70 سال میں پڑھی ہیں, تو وہ بہت آرگنائز ہیں. وہ اس قسم کی بات نہیں کریں گے جس میں رشین گورنمنٹ پہ کوئی حرف آئے, کیونکہ اس وقت وہ آئسولیشن میں ہے یوکرین کی وجہ سے. تو میں تو ان کو اس سٹیج پہ ابزارو کروں گا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چچنینز یا کوئی اور ڈسیڈنٹ گروپ جو ہے وہ اس قسم کے کاروبار میں انوالو ہوگا. اور آئیڈیا یہی ہے کہ کسی طرح رشین پاور جو ہے اس کو کسی طرح زخ پہنچایا جائے, کسی طرح اس کو افیکٹ کیا جائے.
جی, اب ہم بات کرتے ہیں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق جو جاری مذاکرات ہیں ان کے مستقبل پر. اور سامعین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رواں ماہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے ملاقات کی. اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب میں خلیجی ممالک کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی اور اس ایشو کو, ایران کے ساتھ جو ڈیل ہے مجوزہ, اس کو انہوں نے ڈسکس کیا. اس کے بعد جو یورپ اس ویکینڈ میں جو یورپی ممالک ہیں ان کے وزراء خارجہ سے بھی جان کیری نے ان کے ساتھ اس ایشو کو ڈسکس کیا ہے. اب عارف انصار صاحب, کہا جا رہا ہے کہ 15 مارچ کو جان کیری اور ایرانی جو مذاکرات کار ہیں ان کے مابین دوبارہ ملاقات ہونی ہے, تو کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟
جی, امکانات میرا خیال بڑھ رہے ہیں, اسی وجہ سے تشویش بھی بڑھ رہی ہے. اور میرا خیال اس تشویش کی اگزامپل جو تھی وہ نتن یاہو صاحب کی تقریر تھی جو انہوں نے امریکہ میں کانگریس میں کی, اور دوسری طرف سے جو کہ زیادہ جو فرنٹ پہ نہیں آ رہے, اسٹیج پہ تو نہیں آ رہے, لیکن کیری صاحب نے جو آپ نے ذکر بھی کیا, دورہ کیا سعودی عرب کا, وہاں بھی ملاقاتیں تھیں. اور سعودی عرب نے اپنی طور پہ ایک ڈپلومیٹک فرنٹ کیا ہے یا کیمپین شروع کی, جس میں وہاں ترکی کے, جارڈن کے اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی دورے پہ, خاص دوروں پہ گئے اور ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جن پہ سیکیورٹی کے معاملات پر خاص طور پہ بات چیت کی گئی ہے. تو یہ جو تمام علامات ہیں یہ اس جو میجر ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں, جس میں کہ ایران کے ساتھ ایک پاسبل نیوکلیئر ڈیل شامل ہے اور اس کی امپلیکیشنز کے متعلق جو کنسرنز ہیں اس کو عیاں کر رہی ہے. تو میرا خیال میں کہ اب پروگرس کافی آگے بڑھ رہی ہے, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کے اینڈ میں ایک فریم ورک ڈیل کی ڈیڈ لائن ہے. تو اس لیے اور آج کچھ ایسے بیانات بھی آئے ہیں, ایسا اگر اوباما کی طرف سے بھی آج بیان آیا ہے کہ امریکہ اگر اس کو وہ آئیڈیل ڈیل نہیں ملتی تو وہ ریڈی ٹو واک اوے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ اتنا ایران کو.
بالکل, یہ بڑا انہوں نے اہم, یہ صدر اوباما نے بیان دیا ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر امریکی اور ایرانی مذاکرات کار ہیں وہ مارچ کی اس ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کرتے یا ایران جو ہے کسی بھی کنڈیشن سے پل بیک کرتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ اس معاہدے سے الگ ہو جائے گا. لیکن مشتاق مہر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا یہ جو فیصلہ تھا, یہ ڈیسیجن, یہ صرف امریکہ کا نہیں ہے, اس میں باقی بھی 5 ممالک, یورپی ممالک ان کے ساتھ شامل ہیں. اگر امریکہ الگ ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امریکہ اور یورپی جو کنٹریز ہیں ان کے تناؤ میں ایک فیکٹر جو ہے وہ بن سکتا ہے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو پوزیشن بہت واضح ہے. ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن گریڈ یورینیم نہیں بنا سکا ابھی تک, اور اس میں چونکہ کامیابی نہیں ہوئی تو وہ نیگوسیشن کو ڈیلے کر رہا ہے. और जब तक वो क्रिटिकल मास हासिल नहीं कर सकता, ईरानियन कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे जिससे उनका प्रोग्राम कैप हो। और ये बात यूरोपियन भी समझते हैं और इर्द गिर्द के ममालिक भी समझते हैं। ईरानी जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन को बिल्कुल मतरूक नहीं करना चाहते, तर्क नहीं करना चाहते, वो अपने पास रखेंगे। जहाँ तक नेगोशिएशन का ताल्लुक है, ये टेक्निकल नेगोशिएशंस हैं। ईरानियंस ने काफी चीजें अग्री कर दी हैं जिसमें इंस्पेक्शंस वगैरह शामिल है, और ईरानियन ये समझते हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं, मिडिल ईस्ट के हालात हैं, या जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है दुनिया की, उसमें उन पे ज्यादा एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला जाएगा, प्रेशर नहीं डाला जाएगा। और इस वक्त ईरान की जरूरत है अमेरिका को भी और दूसरे ममालिक को भी, क्योंकि एक तो दाइश का तो हम काफी बात कर चुके हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो शिया फैक्टर है। शिया फैक्टर सारे मिडिल ईस्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर बन गया है और ईरान को बैकिंग है, क्योंकि दुनिया भर के शिया जो हैं वो ईरान की स्टेट को अपना सरप्रस्त समझते हैं, तो ईरान को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और सोर्स ऑफ सपोर्ट मिल गया है, तो वो उसकी बेसिस से नेगोशिएट करना चाहते हैं और वो अपने आप को पीसफुल साबित करके कम से कम यूरोप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जहाँ तक अमेरिकन सैंक्शन का ताल्लुक है, वो हमेशा इनफेक्टिव रही है, पोलैंड में भी, पाकिस्तान में भी, स्वीडन पे भी, वियतनाम पे भी। तो ये ओबामा साहब का कहना कि हम पुल आउट कर देंगे, ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। अमेरिका को एंगेज रहना चाहिए ईरान के साथ, और ईरान को भी चाहिए कि वो क्लियर कट एक कट ऑफ डेट दे कि इस डेट के बाद हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे।
ठीक, बेहद शुक्रिया मुश्ताक अहमद मेहर साहब, आपका आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच, आइंदा भी आपसे बात होगी। और आरिफ अंसार साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर मार्च के आखिर तक ये जो फरीकेन है किसी माहदे पर अगर ये नहीं पहुंचते, तो उस बात के सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? फिर क्या ऑप्शंस जो हैं अमेरिका और यूरोपी कंट्रीज के पास रह जाते हैं? क्या उसी स्ट्रेटजी पे वो काम करेंगे जिसके लिए के मिस्टर नेतन्याहू जो है वो दबाव डालते आ रहे हैं?
नहीं, जरूरी नहीं है मेरा ख्याल में कि अगर वो मार्च के एंड तक वो फ्रेमवर्क डील नहीं होती है तो ये फिर भी पॉसिबल है कि एक्सटेंड किया जाए टाइम। और हमें पूरा क्लियरली तो पता नहीं है कि कितनी किन बातों पे रुकावट है और कहाँ तक प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन जो तासुर है उससे लगता है कि काफी चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं और जिसकी वजह से इतना कंसर्न है जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में इसराइल की तरफ से और दूसरे क्वार्टर्स की तरफ से। लेकिन अगर डील नहीं हो पाती तो उसमें ये है कि जाहिरी बात है कि जो नेतन्याहू साहब की तरफ से बात की गई कि उन्होंने वजाहत की कि उनका ये मतलब नहीं है कि अगर डील ना हो तो जंग की जाए। उनका कहना ये था कि ये डील जो है ये पॉइंट ऑफ वीकनेस से है और एक स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू से एक डील की करनी चाहिए जिसमें अपर हैंड आपका हो और ईरान को जो कंडीशन वो नहीं मान रहा वो मान जाए। और उसमें बेसिक पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो है वो यही है कि क्या ईरान के प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटेन किया जा रहा है कि एलिमिनेट किया जा रहा है
जी।
और ये पॉइंट जो है जाहिर बात है मीडिया में तो इतना क्लियरली नहीं है, लेकिन ईरान जो तासुर देता है कि वो हकला रखता है जोहरी प्रोग्राम को और वो उसको परसू करता रहेगा सिविल यूज के लिए, और उसी में फिर शक व शुबात पैदा होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में कि इतनी प्रोग्रेस हो चुकी हुई है कि उसको डील को ऐसा चाहिए नहीं है कि मार्च के एंड तक अगर एक डेट के आ जाने की वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग चले जाएंगे।
जी, बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब, थैंक यू सो मच, आइंदा भी आपसे बात होगी। और सामीन, प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जारी पाक अमेरिका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर, और इस वक्त हमारे साथ दो वेल नोन इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब ने वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन किया है, जबकि डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से। दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन उनकी जानिब जाने से पहले हम लेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक।
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر. اور آپ کی جانب آتے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو کانفرنس شروع ہوئی ہے اسلام آباد میں پاکستان اور امریکہ کے مابین، اور جس میں بزنس اپرچونیٹیز جو ہے ان کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے اس کانفرنس کی کیا اہمیت ہے؟
پاکستان کے لیے یہ کانفرنس کئی دائرے میں یہ کافی اہمیت رکھتا ہے. ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک یونائٹیڈ اسٹیٹس کی ایک کمٹمنٹ ہے جو ظاہر کر رہی ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس چاہتا ہے کہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹرز میں ایک کولابریشن بڑھے، بزنس اپرچونیٹیز میں کو ایکسپینڈ کیا جائے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ جو بزنس اپرچونیٹیز کے جو کانفرنس ہے یہ بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے ہے. تو امریکہ سے بھی کافی ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے، پاکستان کے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر ایک لنکیجز ڈیولپ ہو تاکہ یہ خود آپس میں ہی بات چیت کرتے رہیں اور ایکسپینڈ کرتے رہیں. اس کو اناگریٹ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، تو اس سے اس بات کی بھی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر یونائٹیڈ اسٹیٹس اگر یہ کام کر رہا ہو تو یہ ایک سگنل کے طور پہ باہر بھی دوسرے ملکوں کے لیے بھی ایک سگنل ہوتا ہے کہ وہ ایک پاکستان کے ساتھ اکنامک ریلیشنز کو ایک ڈفرینٹ انداز سے پھر وہ دیکھیں. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو کافی سپورٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس کرتا رہتا ہے، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اسسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ٹریڈ کے حوالے سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں، اور پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر زیادہ بہتر طریقے سے آپریٹ کر سکتے ہیں بجائے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے. وہ تو ایک لیول پہ کافی ریلیشن شپ تو چل رہی ہیں اور بہت ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں، لیکن یہ یو ایس کا جو ہے وہ کافی دنوں سے تھا کہ جی ہم یہاں پر اپنے بزنس ڈیلیگیشن کو لے کر آتے ہیں اور آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن کراتے ہیں. تو یہ کانفرنس اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کا حامل ہے.
اوکے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، امریکہ کے لیے بھی یہ کانفرنس اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ پاکستان کے لیے ہے، اور کیا اس کی اہمیت جو ہے وہ جسٹ سمبولک ہے یا اس کی واقعی اس کے فوائد جو ہیں وہ دونوں ممالک کو پہنچیں گے، اور اس کانفرنس سے امریکہ جو ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب پرائیویٹ سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر کی بات شروع ہوتی ہے تو پھر یقیناً مارکیٹ بیس قسم کے ڈیسیژنز کیے جاتے ہیں ریسورس ایلوکیشن کے لیے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آیا گراؤنڈ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ وہ اس قسم کے ایگریمنٹس کو پازیٹو طریقے سے اکنامک کنڈیشن کو امپروو کرنے کے قابل ہوں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک پالیسی جو ہیں وہ ریئلسٹک ہوں، آپ کے ریگولیٹری پریکٹس ریئلسٹک ہوں، جس کی وجہ سے جب اس قسم کے نیگوسیشن ہوئے تو وہ نیگوسیشن کیپیٹل فلوز یا ڈائریکٹ فار انویسٹمنٹ کا ایک نمونہ سامنے لا کے لائے. یہ اس وقت تک نہیں ہوا. اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اکنامک پالیسی کی ریفارمز ایسی نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ایکسٹرنل فلوز جو ہیں وہ تیز ہو جائیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ میں ہی خود اگر اس قسم کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر ٹرانزیکشنز بڑھتی ہیں تو پھر امریکہ کو بھی یہ کرنا ہوگا کہ جو اس کے بعد پروڈکشن بڑھے گی، اس کی جو ایکسپورٹ بڑھے گی، اس کے لیے وہ اپنی مارکیٹ کو کھولنے کے لیے تیار ہو جائے. تو ان پازیٹیو اثرات کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر اکنامک پالیسیز اور گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس قسم کی جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے جو کیپیٹل انفلوز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کر سکیں. اور دوسری جو کنڈیشن اس کے لیے سکسیسفل کنڈیشن ہو سکسیسفل کے لیے جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ٹریڈ ریسٹرکشنز یا بیریئرز ہیں ان کو کس طریقے سے ہٹایا جائے تاکہ جو انکریز پروڈکشن ہو اس کی وجہ سے ایکسپورٹ اورینٹیشن پیدا ہو سکے.
ٹھیک, آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کی ہے, کافی اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. وہاں کی سیکیورٹی جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, آئے دن جو وہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر حسن صاحب بتائیے گا کہ وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے اس کانفرنس میں کیے جائیں گے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہو سکے گا؟
دیکھیں زبیر صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ یہ تو ایک ایک طریقے سے امریکہ کی ایک کمٹمنٹ ہے جو اس وہ شو کرنا چاہ رہا ہے اپنے پوری ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان میں آئے ہیں, اور یہاں پاکستان نے بھی ایک ہائیسٹ لیول پہ اس کے اس کو اناگریٹ کیا ہے, تو اس حوالے سے اہمیت تو ہے اس کی. لیکن دو ممالک کے درمیان ٹریڈ اس وقت ہوں گے کہ جب ایٹلیسٹ جیسے پاکستان ہے, پاکستان کی اپنی جو ڈومیسٹک اکنامک پالیسیز ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ جس سے کہ ملک کے اندر بھی پیداوار بڑھے, اور ہمارے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے مارکیٹ میں, اور اس پروڈکٹ کی کوالٹی بھی ایسی ہونی چاہیے جو ایک یو ایس کے مارکیٹ میں لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو. تو یہ تو پاکستان کے کو کرنا پڑے گا کہ اپنی اکنامک پالیسیز کو اسی حساب سے ایڈریس کرنی ہوں گے. جہاں تک انہوں نے ریفارم کا ذکر کیا ہے, بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ پاکستان میں ریفارم کا پروسیس جو ہے وہ بہت سلو ہے, خاص کر ہمارے جو انڈسٹری کے گروتھ ہے وہ 2-2.5% سے گرو کر رہی ہے. تو اگر پرٹیکولرلی جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, باوجود اس کے کہ ہمیں جی ایس پی اسٹیٹ پلس کا اسٹیٹس بھی یورپین یونین سے مل گیا جس کی وجہ سے کچھ بینیفٹ بھی ہمیں ملے ہیں, لیکن اوور آل جو ٹیکسٹائل کی پروڈکشن ہے پاکستان میں وہ تقریباً 1-1.5% سے گرو کر رہی ہے. تو پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے جو کنسٹرینٹس ہیں ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے, ایکسچینج ریٹ میں اس کا سب سے بڑا رول ایکسچینج ریٹ کا ہے, جو ہم نے ایک آرٹیفیشل طریقے سے اوور ویلوڈ ایکسچینج ریٹ رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو پروڈکٹ ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ نان کمپیٹیٹو ہو گئے ہیں. تو اس کی طرف بھی پاکستان کو توجہ دینی ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی ڈومیسٹک پالیسیز, اکنامک پالیسیز اینڈ ریفارمز جو ہیں اس کو الائن کرنا ہوگا ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے. جہاں تک جو یو ایس کا ہے, یو ایس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے جو پروڈکٹ ہیں ان کو ایکسس پرووائڈ کیا جائے وہاں پر, مارکیٹ ایکسس جسے کہتے ہیں, تو وہ ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا. پاکستان کو زیادہ رول پلے کرنا ہوگا کیونکہ اپنی پالیسیز کو اور ریفارمز کو الائن کرنا ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول کے حساب سے.
اوکے, اور اس حوالے سے ایک ڈونرز جو کنٹریز ہے یا جو ڈفرینٹ سرمایہ کارز ہیں وہ ایک مطالبہ جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیکس کا جو جال ہے اس کو وہ بڑھائیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ اس حوالے سے پاکستان کی جو حکومت ہے ان کا ایک بیان بھی آیا ہے. لیکن آپ سے آخری سوال اس سیگمنٹ کا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, وہ یہ کہ پاکستان کا جو نعرہ ہے جو صدر زرداری نے لگایا تھا کہ ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے پاکستان کو, اس نعرے کو عالمی برادری جو ہے خاص طور پر امریکہ کتنا سیریس لے رہے ہیں؟
یہ تو درست ہے کہ جو ایڈ ہے وہ اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے اور اس کا اثر نارملی اچھا بھی نہیں ہوتا. ٹریڈ یقیناً بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ریسورسز کی ایلوکیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے. وہ ٹریڈ اسی وقت بڑھتی ہے جب آپ کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں, اور اگر اس کے لیے آپ کو مارکیٹ ایکسس ملے تو پھر ٹریڈ بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے ڈومیسٹک اکانومی جو ہے اس میں پیداوار بڑھتی ہے, گروتھ بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے سب کو فائدہ ہوتا ہے. مشکل صرف یہ آ جاتی ہے کہ جیسے ڈاکٹر اشفاق صاحب نے بھی ابھی فرمایا, یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب کنڈیشنز بہتر ہوں. یقیناً ایڈ جو ہے وہ بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے. اب ایڈ ایک بے ایمانی سا ایک ایونٹ رہ گیا ہے جس کے مقصد پولیٹیکل ہوتے ہیں, اکنامک اب نہیں ہوتے. اس لیے ایڈ کے متعلق تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. بیسیکلی جو وہی چاہیے ہے کہ آیا آپ جو ٹریڈ پہ جو ایکسپینشن ہوتی ہے, لبرلائزیشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کس حد تک ملک ہی اپنے انویسٹمنٹس کو بڑھا سکتے ہیں. جیسے وہ انویسٹمنٹس بڑھتی ہیں, جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اکانومی بڑھتی ہے, پھر اس کی وجہ سے وہاں کی سیونگس بڑھتی ہیں اور انویسٹمنٹ بڑھتی ہے. یاد رہے کہ سب سے اہم بات یہی آ جاتی ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے. اگر ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہیں بڑھ رہی تو نہ کوئی فورن انویسٹمنٹ آئے گی نہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھے گی. تو اس لیے اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کو بھول جائیے, اپنی ڈومیسٹک اکانومی کو امپروو کیجیے. اگر جب اس کو امپروو کرتے ہیں تو بڑی حد تک آپ کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں. اس صورت میں پھر آپ نیگوشیٹ کریں تاکہ آپ کی ایکسپورٹس کے لیے ایکسس بڑھ جائے.
جی اوکے, دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے. اور سامعین, آپ لوگوں نے آج پاکستانی جو میڈیا ہے اس میں دیکھا یا پڑھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکس کی جال کو بڑھانا چاہتا ہے, اور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 250,000 ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا تو پاکستان کو 14 بلین روپے جو ہیں وہ ان کو ملیں گے اس سے. یہ بتائیے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کہ اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا. اس طرح کے بیانات تو پی ایم ایل نون کی جانب سے پہلے بھی آتے رہے ہیں. اس دفعہ حکومت آپ کو کتنی سنجیدہ نظر آ رہی ہے اور کیا طریقہ کار اس کے لیے اپنانا چاہیے؟
میرے خیال میں آپ نے اس سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ یہ حکومت ماضی میں بھی اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیتی رہی ہے.
جی.
اور یہ جو 2.5 لاکھ آپ نے لوگ کہے ہیں یہ بھی بہت زمانے سے ہم سن رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, اور میرے خیال میں یہ سب سے ویکسٹ میں جو ہے لنک ہے ہماری اکانومی کا کہ وی ہیو فیل ٹو موبلائز ڈومیسٹک ریسورسز. دو طرح کے ملک ہوتے ہیں, ایک ڈوئرز ہوتے ہیں ایک ٹاکرز ہوتے ہیں. میرے خیال میں ہم اس حوالے سے ٹاکرز ہی ہیں, ڈوئرز تو نہیں بن سکے ہیں. میرا یہ ویو ہے کہ اس میں کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم.
جی,
جو یہ بات کہہ رہا ہے کیا وہ ٹیکس دے رہا ہے, اس کے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, ملک کے پارلیمنٹرین ٹیکس دے رہے ہیں. پہلے اپنی پارلیمنٹ سے شروع کیا جائے کہ جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, اور جو ان کی جائز آمدنی ہے جس پہ جو جائز ٹیکس بنتا ہے وہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. اگر ہم ملک کے پارلیمنٹ کو, چاہے وہ سینٹ ہو, نیشنل اسمبلی ہو اور چاروں صوبائی اسمبلی ہوں, جو ممبران ہیں, یہاں سے اگر شروع کر دیں تو مجھے یقین ہوگا کہ باقی 2.5 لاکھ لوگ بھی آ جائیں گے. تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ حکومت یہ بات کہتی ہے, یہ ڈوئرز ہے یہ ٹاکرز ہیں. اگر ڈوئرز ہیں تو سب سے پہلے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں اور صوبائی اور مرکز میں اور سینٹ کے جو ہیں ان کو پہلے نیٹ میں لایا جائے. اگر یہاں سے کاروائی شروع ہو گئی تو ہم میرے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوگا کہ میں پاکستان کے عوام سے بھی کہوں کہ دیکھو آپ کے نمائندے ٹیکس دے رہے ہیں, آپ بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں.
جی, اور یہاں سامعین کو یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ یہ ہے اور میرے خیال میں ناقابل یقین یہ بات ہے اگر اس کو دیکھا جائے. آپ یہ بتائیے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کہ ایک سیاسی جماعت پی ایم ایل نون جن کی اس وقت حکومت ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے, لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ پاپولر رہے, اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی بڑھے. یہ قدم اٹھانا ٹیکس بڑھانے کا, یہ اس کے لیے کتنا آسان ہوگا؟
دیکھیے یہ کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ مہینے پہلے آپ سے اسی بات پہ بات ہوئی تھی. اصل میں بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ اپنے سٹیک ہولڈرز کو صرف پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا پوری قوم کو یا پوری اکانومی کو دیکھنا چاہتے ہیں. بیسک پرابلم جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, اکنامک یا ٹیکنیکل نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ کیسے ٹیکس بڑھانا چاہیے اور کن کو ٹیکس دینا ہے, سب انفارمیشن ہے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آپ کس حد تک اس اپنے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی گورنمنٹ نے, جس میں یہ گورنمنٹ بھی شامل ہے, یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ اپنے سٹیک ہولڈرز یا اپنے سپورٹرز کو کنفرنٹ کر سکے. چونکہ وہ کنفرنٹ نہیں کرتے اس لیے کوئی فیصلے نہیں ہوتے. اگر آپ کو ایکسٹرنل ریسورسز ملتی رہیں تو پھر یقیناً آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ آپ اپنا ٹیکس بڑھائیں. ضروری یہ ہے کہ ملک کے اندر اس قسم کی موومنٹ چلنی چاہیے جو صرف پولیٹیکلی نہ ہو بلکہ اکنامک ہو، سوشل کلچرل ہو، جس کا مقصد یہ ہو کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ٹیکس دے. تمام دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان کو نیا ملک نہیں ہے کہ جہاں نہیں ہوگا. اس کو کرنے کے لیے ایک نیشنل موومنٹ کی ضرورت ہے، پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی، یہ نیشنلسٹ موومنٹ ضروری ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو ٹیکس کے بوجھ سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں. میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گی کہ اگر کسی کا گیس اسٹیشنس ہیں اور ان پر ٹیکس جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے گیس کی جو پرائس ہے وہ ڈبل قیمت پہ وہ بیچنا شروع کر دے گا، تو انڈائریکٹلی بوجھ جو ہے وہ ایک غریب اور عام آدمی پہ آ گیا. تو کس طرح عام آدمی کو اس ٹیکس کے برڈن سے بچایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، آپ نے جس کا حوالہ دیا ہے گیس کے اسٹیشن کا، گیس کے اسٹیشن پہ ٹیکس نہیں لگتا ہے. گیس کے اسٹیشن پہ
نہیں، یہ جسٹ میں نے ایگزامپل جی دی ہے،
اس پہ ٹیکس لگتا ہے.
ٹھیک،
اس کی آمدنی پہ ٹیکس لگتا ہے، گیس پہ جو ہے وہ گیس اسٹیشن پہ ٹیکس نہیں ہے، اس سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس پہ ٹیکس ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس جسے کہتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے اس کا عوام پہ بوجھ تو نہیں پڑتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس برڈن کو کم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیس کو بڑھائیں، تاکہ برڈن جو ہے لوگ شیئر کریں. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ چند لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، اور جو ٹیکس نیٹ میں آ گئے غلطی سے ان کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، ہم اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہی ان کی گردن پکڑی گئی ہے کیونکہ وہ ٹیکس نیٹ پہ آ گئے ہیں. جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں وہ ہر چیز سے آزاد ہیں. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ عوام پہ بوجھ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیٹ کو بڑھائیں اور ٹیکس ریٹ کو کم کریں، تاکہ لوگوں کو دینے میں ایک آسانی ہو اور ان کو ان پہ کوئی بوجھ نہ پڑے. ابھی تو ہم نے دیکھیں کہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں لوگ، تو ہم نے 37% جی ایس سی لگا دیا ہے سیلز ٹیکس اپنے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ، خاص کر ڈیزل پہ 37%، دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. تو اب یہ ابھی اتنا ہے، اتنا بوجھ اس پہ ڈالیں گے جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں دے گا، ٹیکس ایویژن ہوگا اور یہی ہو رہا ہے. تو جب ہم ریٹ کو کم کریں گے اور لوگوں کو بڑھائیں گے تو یہ بوجھ بھی کم لوگوں کا، اور لوگ خوشی خوشی وہ ٹیکس بھی دے سکتے ہیں.
جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو. ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین، پروگرام کو آگے ہم بڑھانا چاہیں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اس وقت جو کولیجن گورنمنٹ ہے انڈین کشمیر میں، پی ڈی پی اور بی جے پی کی، ان میں کچھ اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، لیکن اس وقت ہم لینا چاہیں گے ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر. اور اس وقت بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے ستیش مشرا صاحب نے، ویل نون آپ انالسٹ ہیں، سینئر آپ صحافی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے خالد فاروقی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. مشرا جی، آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ بی جے پی اور پی ڈی پی کے مابین اختلافات جو ہے وہ کس چیز پر ہیں، ایشوز اس وقت کیا ہیں؟
دیکھیے، ایسا ہے کہ جو مین مدعا اس جو کل کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرزنر ہے جس کو کی مسرت عالم، جس کو کی پی ڈی پی بی جے پی سرکار نے اس کو رہا کروا دیا ہے، جو پچھلے 5 سال سے جیل میں تھا، اور جس کے اوپر دونوں طرف سے دستگی بڑھ گئی ہے, اور آج پارلیمنٹ میں دونوں ہی جو ہاؤسز تھے اس میں کام نہیں ہوا. آخر میں جو ہوم منسٹر راجناتھ سنگھ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور اس کے بعد پرائم منسٹر مودی نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ کوئی بھی ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا, ملک کی جو انٹیگریٹی اور کشمیر کو لے کر. تو یہ دونوں میں کھچاؤ آ گیا ہے جس کو کہ اتنے دنوں بعد جو نیگوشیشن کے بعد جو سرکار بنی تھی پی ڈی پی بی جے پی کی, اس کی شروع میں ہی اس طرح کے جو مدے ہیں وہ ابھر کر آنے لگے ہیں.
ٹھیک مشرا جی, یہ بتائیے گا کہ انڈین کشمیر میں حکومت بنانے کے وقت جو 6 نکاتی معاہدہ ہوا تھا دونوں پارٹیز کے مابین, اس میں یہ قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ جو تھا, یہ پوائنٹ اس میں شامل تھا یا نہیں, یا یہ ابھی بی ڈی پی نے حکومت بنانے کے بعد نکالا ہے اس کو؟
جو کامن منیمم پروگرام بنا ہے اس میں اس کو اجاگر نہیں کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی پولیٹیکل پارٹیز میں اس طرح کا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو, پر اس کو ریٹن اس میں نہیں لایا گیا ہے. اور بی جے پی کا کہنا یہ ہے کہ ان سے کنسلٹ نہیں کیا گیا. وہاں کے جو لوکل ایم ایل اے ہیں, جو بی جے پی کے جنرل سیکرٹری ہیں جموں کشمیر کے, انہوں نے جا کر مفتی صاحب سے پروٹیسٹ بھی کی ہے کہ ہم کو بنا بتائے اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے.
ٹھیک, لیکن یہاں پہ بی ڈی پی کا موقف یہ ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ اسٹیٹ کا ایشو ہے, اس لیے انہوں نے بی جے پی کو آن بورڈ نہیں لیا یہ قدم اٹھانے سے پہلے.
یہ بات یہاں تک تو صحیح ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ سے کنسلٹ نہ کیا جائے, پر اگر بی جے پی اسٹیٹ میں سرکار میں شامل ہے تو وہاں کے جو منسٹرز تھے ان سے تو کنسلٹ کیا جانا چاہیے تھا, میرا ماننا یہ ہے. سینٹرل گورنمنٹ سے نہ کریں, پرائم منسٹر سے نہ کریں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, پر چونکہ بی جے پی وہاں کی سرکار میں شامل ہے, برابر کی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, تو اس میں ایک بات بنتی یہ ہے کہ اگر سرکار کو لمبے وقت تک چلانا ہے تو دونوں کو ہی ایک دوسرے کے کنسرنس کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے سرکار کو چلانا چاہیے.
ٹھیک, یہ بتائیے, خالد فاروقی صاحب نے بھی پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خالد فاروقی صاحب, اس وقت انڈین کشمیر میں جو اتحاد ہے, اتحادی حکومت ہے بی جے پی اور پی ڈی پی کے مابین, دونوں پارٹیز کے اس وقت کچھ اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, یہ بتائیے کہ ایسے میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ دونوں پارٹیز کے نظریات میں کافی فرق ہے, یہ اتحاد جو ہے یہ کتنا پروڈکٹیو ثابت ہو سکتا ہے جب ہم انڈین کشمیر میں ڈفرینٹ مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں, اور اس اتحاد کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, بنیادی طور پر تو یہ بی جے پی کا ایک مشن تھا اور ان کی ضرورت تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی حکومت بناتے. اب اس کے لیے انہیں الائی کون مل گیا, اتحادی ان کو کون مل گیا؟ اگر ان کا اتحاد کسی اور جماعت سے ہو سکتا, اگر ان کا اتحاد شیخ صاحب کی جماعت سے ہوتا تو ان سے کر لیتے, ان کا اتحاد اب مفتی صاحب کی جماعت سے ہو گیا تو ان سے انہوں نے کر لیا. تو یہ کوئی میرے خیال میں کوئی اصولی اتحاد نہیں ہے, بلکہ یہ ضرورت کا اتحاد ہے, اور اس میں اس اپنی اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھیں گے. مفتی صاحب کے نظریات جو ہیں وہ کافی, ان کی پارٹی کے نظریات کافی مختلف رہے ہیں, پھر کشمیر کی ایک داخلی سیاست ہے, انہیں اس سیاست کا بھی ان کو پابند رہنا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایک ایسے تنازعات ان میں, کئی ایک ایسے اختلافات ان میں پیدا ہوتے رہیں گے جس میں آگے چل کر مرکزی حکومت کے لیے, مرکزی سرکار کے لیے پرابلم آئے گا. کیونکہ جس طرح سے بی جے پی نے اپنا منشور دیا تھا اس میں کشمیر کے سٹیٹس کی بات تھی, وہاں پہ جو انتہا پسند ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے اس کے حوالے سے بات تھی. لیکن جس طرح سے جب نئے وزیر اعلی آئے تو انہوں نے آتے ہی جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, حریت کانفرنس کا شکریہ ادا کیا, انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے یہ مقبوضہ کشمیر میں انتخابات منعقد ہوئے ہیں, تو مودی صاحب نے فوری طور پر اس سے انہوں نے لا تعلقی ظاہر کی کہ ہم اس بیان کو, اس سٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرتے. تو یہ وہ اختلافات ہیں جو ابھی ابتدا میں ہیں, لیکن وقت करने के साथ साथ, क्योंकि मैं इसे एक काफी हद तक अगर मैं एहतियात भी करूं तो फिर ये समझूंगा कि ये मुझे कुछ इतना फितरी इतिहाद मालूम नहीं होता, ये जरूरत का इतिहाद है, सियासी इतिहाद है, कोई नजरियाती और कोई ऐसा इतिहाद नहीं है। okay. इसमें इख्तलाफात आते रहेंगे, लेकिन बीजेपी को इसे चलाना होगा और मोदी सरकार को इसे चलाना होगा।
ठीक है मिश्रा जी, कहाँ तक इतफाक करते हैं खालिद फारूकी साहब से, जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये एक माफ कीजिएगा जरूरत की इतिहाद है, उसूली इतिहाद नहीं है, और अगर वाकई ऐसा है तो ये इतिहाद कब तक आपके ख्याल में चल सकेगी?
नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो चलेगी, पर धीरे 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 एक ढाई तीन साल के बाद और चीजें खड़ी हो जाएंगी। जैसे जैसे जनरल इलेक्शन पास आएंगे उस वक्त बीजेपी को थोड़ी मुश्किलात और बढ़ेंगी, और हो सकता है कि उस वक्त बीजेपी इस सरकार से अलग होने का फैसला ले, पर अभी ढाई तीन साल तक मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ।
ठीक, ये बताइए खालिद फारूकी साहब, आज पाकिस्तान की जानिब से एक बयान आया है और उन्होंने मुतालबा किया है भारत से कि जो पानी से मुतल्लिक मुआहिदा है दोनों ममालिक के माबेन, उस पे भारत को चाहिए कि अमल दरामद करें। ये इशू आपके ख्याल में क्या है और इस वक्त ये किस तरह ऊपर सतह पे आया है सरफेस पे?
ये देखिए, जो पाकिस्तान में पानी का बहरान है ये बहुत ही संगीन नौयत का है, और हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी इस पर गौर नहीं कर रहे और इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। वो भारत से तो मुतालबा करते हैं और ये उनका मुतालबा करना बनता भी है, लेकिन उन्हें अपने घर को भी सीधा करना है। यहाँ पे देखिए, जो अभी हमारे जो जो इरसा एक अथॉरिटी है, इसमें अभी चार दिन पहले जो इसका इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने तमाम डेवलपमेंट फंड जो हैं उसको पानी के मंसूबों पे लगाएं, क्योंकि हम बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा सकते हैं। तो इस मसले को हल करने की तरफ तो हमारी हुकूमत इधर जो है वो कोई इतनी तवज्जो नहीं दे रही जितनी उन्हें तवज्जो देनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत से जो मुतालबा किया जाता है वो ये है कि वहाँ डैम्स बन रहे हैं और ये डैम्स हैं जिनमें पाकिस्तान को एतमाद नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से हम जिस तरह की खुशहाली का हमें सामना करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले पांच साल जो है, पांच से सात साल जो है, बहुत ही खौफनाक भी हो सकते हैं, इस पर भारत को पाकिस्तान यकीनी तौर पे चाहेगा कि निगोशिएट दोबारा से किया जाए वो मुआहिदा जिसे सिंधास मुआहिदे के नाम से पुकारा जाता है, और इसमें पाकिस्तान ये चाहता है कि शायद भारत से उन्हें कुछ मराहत मिल जाए। तो ये पाकिस्तान की कोशिश जरूर होगी, लेकिन मेरे ख्याल में भारत अपने मुफादात को पहले सामने रखेगा। पाकिस्तान के लिए तो मैं ये समझूंगा कि इन्हें पहले अपने यहाँ आबी ज़खायर का इंतजाम करना चाहिए, उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। भारत से पानी का तनाजा जो है हमारा काफी हद तक हल हो चुका था इसमें, लेकिन हमारा अपना काफी हद तक कसूर रहा। अब भारत जो डैम बना रहा है उस पर पाकिस्तान के साथ उसे भी तनाजात की जो एक तादाद है उसे नहीं बढ़ाना चाहिए। कश्मीर बुनियादी तौर पर पानी का भी साथ साथ तनाजा है, तो इस तनाजे को हल करने की तरफ पाकिस्तान और भारत को बढ़ना चाहिए, और इसमें महज इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए, दावे नहीं होने चाहिए, बल्कि इन्हें जब सेक्रेटरी खारजा के मुज़ाकरात से आगे मुज़ाकरात होते हैं तो इन्हें इस पर सीरियस बात करनी चाहिए।
ठीक है मिश्रा जी, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह खालिद फारूकी साहब ने कहा कि पाकिस्तान को अगर वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी है या पानी का बहरान है तो उनको अपनी पॉलिसीज पर भी गौर करना होगा, ये बताइए कि उसके बावजूद ये मुतालबा जो भारत से किया जा रहा है वो कितना इसको सीरियस लेगा?
पानी का मुद्दा कॉमन मुद्दा है दोनों मुल्कों के लिए, कॉमन पानी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है, और जब तक आप पानी को वेस्ट करते रहेंगे तब तक आप लड़ाइयां लड़ते रहेंगे। दोनों मुल्कों को साथ बैठकर पानी के मुद्दे को सुलझाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सतीश मिश्रा जी और खालिद फारूकी साहब, दोनों का बेहद शुक्रिया। सामीन, इसके साथ ही प्रोग्राम इन द न्यूज का टाइम खत्म होता है। शहनाज नफीस को नेक्स्ट वीक तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।